نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين.
تو ہم نے لاسٹ ٹائم یہ پڑھا تھا کہ اس وجہ سے مکہ کے لوگ مشرکین مکہ ابھی تک بھی چین سے نہیں بیٹھ رہے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. تو اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہاتھ اٹھانے کی اجازت مل گئی جو پورے مکی دور میں نہیں ملی تھی, اور یہی کہا گیا تھا کہ آپ صبر کریں. مگر یہاں پہ لڑائی کی اجازت کن حالات میں ملی ہے یہ آپ لوگوں کو ضرور سمجھنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں مسلمانوں نے ہاتھ اٹھایا بدر میں, کیوں مسلمانوں نے قافلے کا پیچھا کیا یا کیا, تو کیا حالات بنے تھے, کیوں پیچھا کیا گیا, اللہ تعالیٰ نے کیوں لڑائی کی اجازت دی. وہ سارے آپ کو لڑائی کی اجازت اور اس میں جو پہلا دوسرا اور تیسرا چوتھا پانچواں مرحلہ ہے اس میں پتہ چل گیا ہوا کہ مشرکین کے ساتھ کن مشرکین کے ساتھ اجازت ملی تھی, جو قریش تھے, اور اس کے علاوہ وہ جو ان کے ساتھ ان کے ایلائز بنے تھے, جو ان کے ساتھ مل کے جو ان کے ساتھ وہ حلیف بنے. اسی طرح وہ یہود جو عہد اپنا توڑ دیں, کیونکہ یہود کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا. اسی طرح اہل کتاب میں نصارہ, وہ جو دشمنی کا آغاز کریں. اور پھر پانچواں مرحلہ وہ تھا جس میں مشرک یہودی یا نصرانی اگر اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر تو ان کی جان سے ہاتھ روک لیا جائے گا اور ان کے جان و مال کو کوئی نقصان نہیں دیا جائے گا, ایکسیپٹ یہ کہ اگر واقعی شریعت میں کوئی سزا ان کے لیے ہے, کوئی وہ کرائم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو سزا ملی اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب سرایہ اور غزوات آج ہم پڑھیں گے کہ کیا سرایہ کیا ہوتا ہے اور غزوہ کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ, سرایہ جو ہے وہ جمع ہے سریا کی, سریا کی جمع سرایہ. آپ کے پاس تو آپ کہیں نہ کہیں لکھیں کیونکہ اس کے بغیر آپ کو بھول جائے گا. چلیں جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پیج 182 ہے اولڈ بک میں. سریا کی سین زبر را زیر اور یا کے اوپر تشدید ڈالیں, سریا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے جو جہادی گوریلا دستہ ہوتا ہے جو دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے چھپ کے حملہ کرتا ہے اور نقصان پہنچا کے اپنی راہ لیتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں. ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب پڑھتے ہیں. جیسا کہ گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا. یعنی سوتے بھی تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوتے تھے, یعنی اپنے ویپنز لے کے سوتے تھے, اتنا زیادہ خطرہ تھا. جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی تلایا گردی, اب یہ آپ کے لیے ایک نیا ورڈ ہے اس کو انڈر لائن کر دیں, یعنی گشت کا, فوجی گشت کا, چھوٹے چھوٹے ٹروپس وغیرہ جگہ جگہ پھیلا دیے کہ وہ دیکھیں کہ کیا کوئی خطرہ تو نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے اتنا زیادہ خطرہ تھا کہ رات کو بھی چین سکون سے نہیں سو سکتے تھے. تو تلایا, فوجی تلایا گردی کا مطلب کیا, فوج کے چھوٹی چھوٹی جیسے ٹروپس ہیں اس طرح بنا دیے تھے کہ وہ گشت کریں شہر کا, جائیں کہ دیکھیں کہیں سے کوئی خطرہ ہو تو آ کے بتائیں. جس کا سالار اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے اسے کیا کہتے ہیں, سریا, سریا کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یعنی خود بھی نکلتے تھے, اسے غزوہ کہا جاتا ہے. غزوہ کون سا ہوتا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوتے تھے. اور اس تلایا گردی کے مقاصد یہ تھے, یعنی یہ جو انفینٹری, یہ جو پیٹرولنگ کے لیے چھوٹے چھوٹے دستے بنائے تھے, پیٹرول تو سمجھتے ہیں نا گشت, تو اس کے لیے جو چھوٹے چھوٹے دستے بنائے تھے ان کا مقصد کیا تھا, کیا کرنا تھا انہوں نے. نمبر ون, دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا کہ ظاہر ہے کہیں سے دشمن کا حملہ تو نہیں ہونے والا, اور مدینہ کے اطراف کو محفوظ رکھنا ایک سیکیورٹی پرپز کے لیے, اپنے ڈیفینس کے لیے, ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے. کیا تو یہ ایک مقصد سمجھ آ گیا ہمیں کہ کیوں یہ چھوٹی چھوٹی انفینٹریز بنائی گئی تھی. اسی طرح नंबर टू, कुरैश के काफलों से छेड़खानी करके इन पर दबाव डालना कि कुरैश को प्रेशराइज किया जाए, किस लिए, ताकि इन्हें अपनी तिजारत और जानोमाल के लिए खतरे का एहसास हो जाए। क्यों खतरे का एहसास दिलाना चाहते थे? खतरे का एहसास क्यों दिलाना चाहते थे? नहीं नहीं मुसलमान मुसलमानों की ये छोटे ट्रूप्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था कि वो लोग कुरैश को जरा थ्रेटन किए रखें। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ ताकि वो ताकि इन्हें अपनी तिजारत और जानो माल के लिए खतरे का एहसास हो जाए। राइट, कि हम भी ये ऐसे ना, हमें समझो कि अब हम वो वाले मुसलमान है जो मक्का में होते थे, जो ऐसे पिस के रहते थे, अब हम हमें भी अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल गई और अब तुम हमें वैसा ना समझना जैसे पहले था। इसके बाद या तो वो अपनी हमाकत से बाज आके मुसलमानों से सुलह कर लें, एज अ रिजल्ट क्या चाहते थे वो, या तो ये मुसलमानों से सुलह कर लें और इन्हें इस्लाम को फैलाने और उस पर अमल करने के लिए आजाद छोड़ दें। दैट्स व्हाट मुस्लिम्स वांटेड, कि हमें आजाद छोड़ दिया जाए, हम आराम से अपने दीन को प्रैक्टिस करें। लेकिन चूंकि ये पीछे बार बार उनको छोड़ नहीं रहे थे, जब से उन्होंने हिजरत की थी, आप उनके साथ शेयर कर लेंगे, जब से उन्होंने हिजरत की थी उसके बाद से आज तक मुसलमानों को चैन से नहीं रहने दिया था और कुछ ना कुछ छेड़खानियां करते थे। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने फिर इजाजत दी, क्योंकि देखिए हमारा दीन वो नहीं है कि जैसे क्रिश्चियनिटी में कि इधर तुम थप्पड़ मारो तो फिर मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूं कि ये यहाँ पे भी मारो, कि बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए। इस्लाम क्या कहता है, जितना आपके ऊपर तकलीफ दे कोई उतना आप बदला ले सकते हैं उसे। यहाँ पे मुसलमानों ने पूरे मक्कन दौर के अंदर सिर्फ सबर सबर और सबर का मुजाहरा किया। आपने कितने सारे टॉर्चर्स पढ़े और इंसान का दिल दहल जाता है पढ़ के भी कि किन हालात में वो रहे थे, उस सब से हम गो थ्रू किए। उसके बाद भी इतनी सी भी इजाजत नहीं थी कि मुंह से कोई बात निकाल के और दूसरे को ऐसे कोई गालियां दी जाएं या हाथ उठाया जाए। आखिर उनके हाथ बंधे हुए तो नहीं थे? आपने मुझे मारना है तो फिर इंसान कहता कि ठीक है मरना तो एक दिन है ही, तो मैं मार के मरता हूं। लेकिन आप देखते हैं कि किसी को भी मुसलमानों ने कहीं पे भी ऐसा बदला नहीं लिया, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, कोई सोते में किसी को खत्म नहीं कर दिया, कोई खुदकुश हमले नहीं कर दिए, कुछ नहीं ऐसा किया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुक्म था, सबर। अब आई है लड़ाई की इजाजत और अब हम तो अब खामोश नहीं बैठेंगे, अब तुम या तो हमें आजादी से हमारा दीन प्रैक्टिस करने दो या फिर क्या है या हम, और यही मुसलमानों की इंतहाई आरजू थी, या जंग और किताल का रास्ता अपना या फिर आओ लड़ो। ठीक है, तो फेयर इनफ, इसमें किसी को इतराज है? कोई इस बात में कोई चीज नहीं आपको समझ आई हो या कोई कहे के क्यों ऐसे किया गया? क्योंकि यही चीजें हैं जो हम मुसलमानों में डाउट्स डाल के लोग, और फिर जब हमें सीरत का नहीं पता होता और हमें बैकग्राउंड नहीं पता होती ना, तो हम खुद इतने डाउटफुल हो जाते हैं, शायद मुसलमानों ने ही कोई ज्यादती करती। और हमें अब सीरत पढ़ने के बाद कम अज कम यह समझ आ जानी चाहिए कि देखिए कोई आपको बेवकूफ कब बना सकता है, जिस वक्त आप बिल्कुल जाहिल हैं और आपको पता नहीं। जब आपको पूरी बैकग्राउंड पता होती है ना, तो फिर आप सही समझ आते हैं कि मुझे कहाँ से ये हेरा फेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम सीरत पढ़ रहे हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्या हालात थे। और जाहिर है कि ऐसी सूरत में सबसे पहले अपनी तिजारत का रास्ता खो देंगे। यानी अब ये उनको बावर कराना था, उनको ये रियलाइज कराना था, काफरों को मुसलमान ये रियलाइज कराना चाह रहे थे कि अगर आपने हमारे साथ छेड़खानी की तो याद रखें फिर जंग होगी, और अगर जंग हुई तो आपका ये ट्रेडिंग राउट जो है ये बंद हो जाएगा, क्योंकि यहीं से वो मदीना के अतराफ से गुजरता था, इनका तिजारत का रास्ता जो था ना मदीना के साइड से ही गुजरता था, और दूसरे दर्जे पर अल्लाह के हुक्म और इसकी मदद से अपने शर और जुल्म का बदला पा जाएंगे। इसकी तरफ अल्लाह सुबहानहू तआला के कलाम में कई बार इशारा किया जा चुका। और नंबर थ्री, तीसरा मकसद क्या था ये ट्रूप्स भेजने का, दूसरे कबाइल के साथ दोस्ती उतावन और जंग ना करने का मुआहिदा करना। जो छोटे छोटे ट्राइब्स और भी थे मदीना के इर्द गिर्द रहते, तो जब ये ट्रूप्स जाएंगे तो किसी साथ अमन का मुआहिदा, किसी के साथ कोई बातचीत, किसी के साथ कुछ दोस्ती की बात, जंग ना करने की बात, इस तरह के मुआहिदे भी कर सकते हैं। नंबर फोर, अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और कौलन और अमलन इस्लाम की दावत देना। जब ये ट्रूप्स जाएंगे तो देखें, आपने नोट किया कि सुभानअल्लाह एक ट्रूप भेजने में भी एक ये मकसद भी है कि इस्लाम की दावत देना। मोमिन का कोई काम भी खैर से खाली नहीं होता। یعنی یہ نہیں ہے صرف کہ اب ہم نے جا کے مارنا ہے یا کچھ, اس کے مقاصد میں دیکھیں ایک مقصد اسلام کی دعوت, سبحان اللہ, کہ اس میں بھی انہوں نے دعوت دینی ہے. اور یا ظاہری بات ہے یہ کون لوگ تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے, اور وہ جب دعوت دیتے آگے یا بات بتاتے آگے تو کیسی وہ کھری بات ہوتی. آج ہم اس لیے اتنا ہچکچاتے ہیں کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا, ہمیں خود ہی نہیں پتا ہوتا ہم کس چیز کی دعوت دیں, کس طرف بلائیں, تو اس سے ہمیں اتنی مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے دین سے خود ہی نا واقف ہیں. تو وہ دیکھیں جا رہے ہیں اس کام کے لیے, لیکن ساتھ اس کے اندر ایک اور کام بھی ہے, ایک اور مقصد بھی ہے, وہ ہے اسلام کی دعوت. جہاں جاتے تھے آپ دیکھیں طائف کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو راستے میں جتنے قبائل آ رہے ہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, کہیں پہ بھی اپنا یہ مشن نہیں چھوڑا. اس سلسلے میں پہلا سریا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریا سیف البحر ہے. اب اس کو ہائی لائٹ کر لیں آپ, سیف البحر کہلاتا ہے. اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا. کب بھیجا تھا؟ رمضان میں سن 1 ہجری میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کون سے منتھ میں کی تھی؟ ابھی ٹیسٹ دیا ربیع الاول کہہ سکتے ہیں, سفر کا اینڈ ہو رہا تھا, ربیع الاول کا سٹارٹ. شاباش, اگر ٹیسٹ کے بعد بھی نہیں آ رہا تو یہ کوسچن تو مجھے دینا چاہیے تھا. چلے اگلے ٹیسٹ میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اب آ گیا کون سا مہینہ؟ رمضان. سب کو یاد ہے اسلامک منتھس کے نام؟ میں نے کہا تھا سب نے یاد کرنے ہیں نا. تو ربیع الاول کے بعد اب آیا رمضان. اب رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا. اس میں کل 30 مہاجرین تھے. اس میں کل کتنے تھے؟ 30 مہاجرین. انصار ابھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نوٹ کریں, کیونکہ ان سرایات میں زیادہ تر مہاجرین ہوتے تھے. اور یہ لوگ آئیس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے, ریڈ سی کے قریب تک گئے, اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس کا سامنا ہوا. دونوں فریق نے صفیں باندھ لیں اور قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی, لیکن مجدی بن عمر جوہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے. کیا ہوا کہ جس علاقے سے یہ لوگ گزر رہے تھے, اگر آپ ان کو کہہ دیں گے کہ کلاس ہو رہی یہاں پہ, تو اس راستے میں یہ قبیلہ آتا تھا, بنو زہرہ کا قبیلہ. اس کے یہ سردار تھے اور اس نے کہا کہ میرے علاقے سے گزرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ کوئی جنگ نہیں کرنی, یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہونی چاہیے, تو آپ نے لڑنا ہے آگے جا کے لڑو. اب جب وہ آگے گئے, بات ادھر ادھر ہو گئی, کوئی کدھر چلا گیا کدھر چلا گیا, تو جنگ نہیں ہوئی. تو یہ اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تھے. تو پہلا سریا کب کا تھا؟ رمضان میں تھا, اور اس کا نام سیف البحر تھا, اور اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے بات, ٹھیک ہے. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریا تھا اور پہلا فوجی عمل تھا. دیکھیں آج تک کوئی فوجی عمل نہیں ہوا, آج تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی. یہ ابھی بالکل یعنی شروع کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اس کا جھنڈا سفید تھا, یہ بھی ہائی لائٹ کر لیں. اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا کب تھا اور کہاں تھا, یہ اس سریا میں یوز ہوا اور وائٹ کلر کا تھا. اور اس کے علم بردار ابو مرصد کنانہ بن حسین غنوی تھے, یعنی جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا ان کا نام یہ. اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھوٹے چھوٹے ٹروپس بھیجتے رہتے تھے. اب سمجھ آ گئی ٹروپس کا کیا مقصد تھا؟ ذرا ان کو الرٹ رکھنا کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں, اب ہمیں ایسا نہ سمجھنا. اب ایسا نہیں ہے آپ کسی وقت اٹھ کے آ جاؤ جنگ کرنے کے لیے, ذرا وہ بھی تھریٹنڈ رہیں, اور اگر جنگ کی نوبت آئی تو دیکھنا یہ تمہارے ٹریڈ راؤٹ سب بند ہو جائیں گے. چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ میں بھیجا گیا, یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا. دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہیں ہوئی. اس کے بعد کیا ہے؟ رمضان میں, اور اس کے بعد پھر شوال میں ایک اور سریا گیا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا. پھر ذی قعد میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن اس کا کسی سے سامنا نہ ہوا. اس کے بعد سفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن مخشی الدمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا. یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے. تو پہلا جو پہلی مہم کہہ سکتے ہیں، ایکسپیڈیشن جو پہلی ہے نا، ابھی کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہے، وہ غزوہ نہیں کہہ سکتے اس کو، مگر ایکسپیڈیشن جو پہلی ہے وہ سفر سن 2 ہجری میں. ایک سال گزر چکا ہے، اب 2 ہجری کے اندر 70 مہاجرین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی کون ہے؟ مہاجرین. ابھی تک انصار کو نہیں کہا گیا کہ تم بھی چلو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ ردوا کے اطراف میں بوات تک تشریف لے گئے، وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا. یعنی اب ڈفرینٹ ایکسپیڈیشن جا رہی ہیں، ٹروپس جا رہے ہیں، گشت کر رہے ہیں. اسی مہینے میں قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا. اب اسی مہینے میں، کس مہینے میں یہ ہوا؟ ربیع الاول میں، اور 2 ہجری. ایک آدمی آیا اور اس نے مدینہ کی چراگاہ پہ چھاپا مارا، وہاں سے کچھ مویشی لے کے چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، اس کو فالو کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرظ نکل بھاگا. اس واقعے کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں. ہائی لائٹ دس، بدر اولا. ٹھیک ہے، یہ بھاگ گیا تھا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن مویشی لے کے بھاگ گیا. آپ نے دیکھا کیسے وہ چھیڑ خانیاں کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو چین سے نہ رہنے دیا جائے. یہ اچھی طرح ہمیں پتا ہونا چاہیے، یہ چیز امپورٹنٹ لکھ لیں، میں اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی. اس کے بعد آپ جمادی الاول یا جمادی الاخرا 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوال عشیرہ تک تشریف لے گئے. مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا. اب اس کا مقصد کیا تھا، اس پہ امپورٹنٹ لکھیں، آپ کو بتاؤں گی کیوں یہ امپورٹنٹ ہے. یہی جمادی الاول یا جمادی الاخرا 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوال عشیرہ تک تشریف لے گئے. مقصد کیا تھا، قریش کا ایک قافلہ تھا جس کو روکنا مقصد تھا، جو کہاں جا رہا تھا، شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا. اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں بیچ بیچ میں کیا معاہدے ہو رہے ہیں، ایک ٹروپ گئے ہیں، اب یہاں پہ معاہدہ ہوا عمر بن مخشی الزمری کے ساتھ امان کا، تعاون کا، کیونکہ نکلے جب تو پھر ہی ہے نا، فون پہ تو نہیں معاہدے کر سکتے تھے سر، نہ کوئی کانٹیکٹس ہو سکتے تھے انلیس آپ خود جائیں. تو وہ جاتے جاتے راستے میں جو قبائل آتے تھے ان کے ساتھ بھی امن کے، کیونکہ یہ آؤٹسکرٹس آف مدینہ میں تھی، دیکھیے ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے تو مدینہ بھی سیکیور ہو گیا، کہ بھائی آپ لوگ نہیں ہمارے ساتھ جنگ کریں، ہماری ان کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، آپ کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں. حالانکہ وہ بھی کون تھے، کیا مسلمان تھے؟ کافر تھے. تو اسلام وہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہنچ کے مرنے مارنے شروع کرتے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ امن کے معاہدے، جو ہمارے ساتھ امن کے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ امن ہی ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور نکل کھڑے ہوئے کہ مسلمانوں کو لے کر جنگوں کے لیے، ایسا کوئی نہیں، حالانکہ قتال کی اجازت مل چکی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اب یہ دوسری کتابوں میں بھی آیا ہے، آپ ایٹلس میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ایٹلس سیرت النبی کی ہے اس میں بھی اس غزوے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ 2 ہجری میں اس کے مطابق جو کرسچن کیلنڈر ہے دسمبر کو میں یہ ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر گئے اور لشکر کے پاس صرف 30 اونٹ تھے اور مجاہدین باری باری ان پہ سوار ہوتے تھے، اور اس مہم کا مقصد قریش کے اس تجارتی قافلے کو روکنا تھا. پھر رجب سن 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش اسدی کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا کے لیے روانہ کیا. اچھا، اب یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، خاص طور پہ یہ جو رجب میں، رجب کون سا مہینہ؟ گڈ، حرمت والا مہینہ. ٹھیک ہے، اس میں لڑائی الاؤڈ نہیں تھی، رائٹ. اور جو جہالت کا زمانہ تھا اس وقت سے اس ان مہینوں کو حرمت والا رجب اور کون سا زیقاد ذلحجہ اور محرم یہ چار مہینے تھے جو سیکرڈ منتھس تھے ہاں جی تین اکٹھے ہیں اور ایک یہ رجب ہے جو الگ سے اب یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں کوئی یہ انٹرنیٹ نہیں تھا جس سے لوگ کوئی کیلنڈر دیکھ سکتے یا کچھ کر سکتے تو کوئی سفر میں ہے صحرا میں ہے تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ منتھ سٹارٹ ہو گیا یا ختم ہو چکا ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جہادی لشکر بھیجا تشکیل دیا اور کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح کو بنایا اور وہ چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے غم میں زارو قطار رونے لگے اور بیٹھ گئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کے ہر ایک کا حوصلہ ایک جیسا نہیں ہوتا ان کی کیفیت دیکھ کے ان کی جگہ پہ پھر ان کو عبداللہ بن جحش اسدی کو کمانڈر مقرر کیا اور ایک تحریر ان کے ہاتھ میں یہ بک میں نہیں ہے ایک تحریر ان کو لکھ کے دے دی ان کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ جب تم فلاں جگہ پہ پہنچ جاؤ گے تو وہاں پہ یہ پڑھنا اس سے پہلے تم نے کھولنا نہیں یعنی ایک لیٹر دے دیا اور فرمایا کہ اس کو اوپن نہیں کرنا جب تک تم اس جگہ نہیں پہنچ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب اس مقام پر پہنچو تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو آگے جانے پر مجبور نہ کرنا چنانچہ یہ عبداللہ بن جحش جب اس مقام پہ پہنچے اور انہوں نے خط کھولا تو شہادت کی موت کا خیال آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہنے لگے ہم نے فرمان رسول سنا اور سننے کے بعد اطاعت پر ڈٹ گئے پھر انہوں نے اپنے جہادی ساتھیوں کو بتایا کہ بھائی جو آگے جانا نہیں چاہتا وہ بے شک نہ جائے اور خط پڑھ کر سنایا کل 12 ساتھیوں میں سے اب 10 مجاہد موجود تھے کیونکہ دو آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا ایک ایک کر کے باری باری سوار ہوتے تھے جبکہ راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ کافی پیچھے رہ گئے تھے باقی سفر پر گامزن ہو گئے حتیٰ کہ وہ وادی نخلا میں جا پہنچے پہلے بھی کہیں وادی نخلا کا پڑا تھا وادی نخلا میں جا پہنچے ٹیسٹ کا فائدہ ہوا وہاں ان کا سامنا مشرکین کے تجارتی قافلے سے ہوا تو واقد بن عبداللہ کے تیر نے عمر بن حضرمی کو قتل کر دیا مجاہدین کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ مارکے کا یہ دن رجب کے مہینے کا یا جماد الثانی کا یعنی وہاں پہ مشرکین کے ساتھ ان کا تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو ان کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا اور کچھ لڑائی ہو گئی اب مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ رجب کا مہینہ ہے یا جماد الثانی شروع ہو چکا اس پر مشرکین مسلمانوں کو تانا دینے لگے کہ انہوں نے حرمت والے مہینے میں قتل کیا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ آیت اتاری الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ واللہ غفور رحیم اور ابن کثیر میں یہ ہے کہ اس کے مطابق مشرکوں کا جو تجارتی مال تھا اس کو مسلمانوں نے مال غنیمت بنایا اور پانچواں حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ لیا اور لے کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جب یہ واپس آئے تو یہودیوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حرمت والے مہینے کا انہوں نے پاس نہیں کیا اور اس میں جنگ کی ہے تو بہت انہوں نے پروپوگینڈا کیا اور اس صورتحال میں مجاہدین کو بھی فکر ہو گئی کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم نے یہ کیا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 ہے یہ نازل فرمائی کہ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا جائز ہے یا نہیں جائز تو ان کو بتاؤ کہ لڑائی کرنا تو اس میں برا ہے لیکن یہ بتاؤ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا حرمت والی مسجد کا راستہ بند کرنا مکہ کے رہنے والے مسلمانوں کو وہاں سے نکال دینا یہ کیسے کام ہے یہ بھی تو بتاؤ تم ایک مسلمانوں کی بات لے کے بیٹھ گئے دیکھو دیکھو انہوں نے حرمت والے مہینے میں ایسا کیا اور خود دیکھو تم نے کیا کتنا بڑا کام کیا تو اسلام کی تاریخ میں حضرمی پہلا کافر تھا جو قتل ہوا تھا یہ یاد رکھیں یہ اس وقت قتل ہوا تھا اس طرح دو قیدی بھی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ معاملہ لایا گیا تو پھر کیا ہوا یہ یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اچھا اب مقصود یہ تھا کہ قریش کے قافلے کی خبر لائیں مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دو کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک کے لے آئے اب ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کے جنگ کرو مگر آمنے سامنے ہوئے ایک آدمی قتل ہو گیا اور دو کو قیدی کر کے لے آئے اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا آپ سوچیں مسلمانوں نے مقتول کا خون بہا کافروں کو ادا کیا کہیں ایسا انصاف آپ نے دیکھا ہوگا یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا لاسٹ ڈیٹ تھی اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی تک رجب ہی ہے اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی. اس پر اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا، یسالون کا نشار الحرامی کی تعلیم کی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا. اب اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، اب یہ سرایہ اور غزوات کا آپ کو سمجھ آ گئی، یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھ آئے گی نا، تو پھر اب ہم انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم غزوہ بدر پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی وہ کیسے ہوا. پھر ایسے ہی اچانک سو کے اٹھ کے نہیں جا کے غزوہ بدر ہو گیا، تو اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ اس طرح سرایہ جاتے تھے اور ایسے ہوتا تھا کسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے تو وہ غزوہ کہلاتی یا جب آگے جنگ ہوئی تو، لیکن کسی میں کچھ لوگوں کے دستے بنا کے ان کو بھیج دیا کرتے تھے اور ان کا مقصد بھی آپ کو سمجھ آ گیا. آپ دیکھیں سیرت میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ایوری ڈے کا ایک ڈیٹ کا بتایا جا رہا ہو کہ اس ڈیٹ کو کیا ہوا اس ڈیٹ کو کیا ہوا. سیرت میں کیا میجر ایونٹس کو آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابوں میں اس طرح سے بتایا گیا. اس کے بعد جو میجر ایونٹ ہوا تقریباً 17-18 منتھس بعد آفٹر ہجرا، کتنا ہو گیا، کون سا ٹائم ہو گیا یہ، یعنی 1.5 سال بعد، ٹھیک ہے، اس وقت یہ بات یہ واقعہ ہوا جو قبلہ کی تبدیلی کا تھا، یہ میجر ایونٹ ہوا. ابھی آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. اچھا یہ بہت بڑا ایک ایونٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کب ہوا، ابھی غزوہ بدر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ابھی صرف یہ مسلمان یہاں پہ آئے ہیں تو تقریباً 17-18 مہینے تقریباً گزرے ہیں مسلمانوں کو یہاں پہ، یا 16-17 مہینے کہہ سکتے ہیں گزرے ہیں، بخاری میں 16-17 منتھس کا آتا ہے، اور قبلہ تبدیل ہو گیا. قبلہ کیوں تبدیل ہوا؟ سیکنڈ پارا جب شروع ہوتا ہے تو اس میں قبلے کی تبدیلی کا سب سے زیادہ ذکر آپ شروع میں پڑھیں گے. قبلے کی تبدیلی کی ضرورت کیا تھی، اور کیا پہلے کیا قبلہ ہوتا تھا؟ بیت المقدس. کیوں تھا پہلے قبلہ بیت المقدس؟ پہلے انبیاء جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے. مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کوئی بات نہیں. اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں پہ یہ فائدہ تھا کہ، اچھا چلیں آپ کو میں ایسے ہی بتا دیتی ہوں کہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مکہ ہے، اس کے بعد یہاں پہ اوپر نارتھ میں مدینہ، اور اس سے بھی اوپر نارتھ میں بیت المقدس. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مکہ میں ہیں اور یہاں پہ حرم. اب حرم کی تو جس طرف مرضی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساؤتھ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب فیسنگ کیا ہے، نارتھ میں کیا ہے، خانہ کعبہ بھی آ گیا اور بیت المقدس بھی آ گیا، کیونکہ ایک لائن میں سمجھ لیں یہ تینوں. اب جب مدینہ میں آئے، اب اگر بیت المقدس کو فیس کریں گے تو پھر تو پیٹ بالکل کعبہ کی طرف ہے، تو امپوسیبل نہیں تھا. تو وہاں پہ پھر آ کے یہ ہوا کہ اب کس طرف، تو بیت المقدس کی ہی طرف، ظاہر ہے سارے انبیاء کا قبلہ وہی تھا. تو پھر اس کے بعد یاد رکھیں کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہوپ فل تھے اس بات کی کہ جو یہود ہیں مدینہ کے، یہ ضرور مجھ پہ ایمان لے آئیں گے. کیوں، ان سے کیوں اتنی امید تھی، ان کے پاس کتاب تھی، اور یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اتنا یعنی اپنے بیٹے کو کون دیکھ کے غلطی کھا سکتا ہے میرا بیٹا ہے بھی، یعنی اتنا یعنی ان کو پہچان تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوچتے تھے کہ یہ تو فوراً ہی مان لے آئیں گے. اور دیکھیں جب پہلے تھے تو وہ مشرکین تھے، ایسے ہی مثلا جیسے کہ آپ ہندوؤں میں رہ رہے ہیں اور آپ پھر کرسچن میں رہنا شروع ہو جائیں، کون ہے جو آپ سے کلوزر ہے، جو آپ کی بات کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں؟ کرسچن، وہ آخرت پہ ایمان، جنت جہنم یا رسول یا یہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان سب کو تو وہ بھی مانتے ہیں، تو ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے ان سے بات کرنا. جبکہ دوسرے جو مشرک ہیں ان کے ساتھ تو ہر چیز کو، ہر کانسیپٹ کو ان کو بتانا پڑتا ہے. تو اس لیے یہ تھا کہ یہ تو اب فوراً ایمان لیں گے، اور ان کے بہت بڑے رہبائی تھے عبداللہ بن سلام، وہ ایمان لے آئے فوراً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت امید تھی، اور جب مدینہ ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزیں ان کے جیسی کے جو کہ یہ ہم سے کمفرٹیبل ہیں، لیکن یہ بالکل شروع کی بات ہے. اس کے بعد پتا چلا کہ یہ تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے، उनके अंदर इतना ज्यादा जिद था और अनाद था। अब जब किबला उनका और हमारा सेम था उस वक्त, क्योंकि वो भी उसी बैतुल मकदस की तरफ इबादत करते थे और मुसलमान भी उसकी तरफ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इनका ये रवैया है, तो इतनी ख्वाहिश थी कि किसी तरह मक्का हमारा किबला बन जाए, खाना काबा हमारा किबला बन जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखा करते थे, क्यों आ जाए। और दूसरी बात ये कि जब याद रखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो दुआ मांगते थे इस तरह, लेकिन जब बहुत डेस्परेट टाइम्स होते थे ना, तो कैसे इंसान आसमान की तरफ देख के मांगता है इस तरह के, अल्लाह ताला से ऐसे दुआ मांगते थे कि किस वक्त ये हुक्म होता है। और यही सेकंड पारे के शुरू के अंदर दूसरी तीसरी आयत के अंदर ये वाली बात है कि आप आसमान की तरफ देखा करते थे और अल्लाह ताला ने आपके लिए किबला तब्दील कर दिया, अब किबला तब्दील हो गया। तो इसके बारे में ये पूरी रिवायत आती है जो मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ, बुक में नहीं है। और इस रिवायत में है कि हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ा करते थे, फिर वो वक्त आया कि कुरान में ये आयत उतरी, कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, 144 नंबर आयत है। तो जब ये आयत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किबला तब्दील हो गया और दूसरी तरफ रुख कर दिया। और जो पहली नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ मुंह करके पढ़ी, रुक करके पढ़ी, वो असर की नमाज थी। लोगों ने भी आपके साथ ये नमाज अदा की। एक आदमी जो इन नमाजियों में शामिल था वो यहां से निकला और उसका गुजर एक दूसरी मस्जिद की नमाजियों के पास हुआ। जब दूसरी जगह गए ये सहाबी, तो वहां पे लोग किस हालत में थे, रुकू की हालत में थे नमाज में, और उनको उन्होंने वहीं इतला दी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ के आ रहा हूं खाना काबा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ, मक्का की तरफ। और उन्होंने सोचे चू चरा नहीं किया और पूछा नहीं कि नमाज तोड़ के पैनिक मच जाती और लोग कहते ये क्या हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, तुमने कब सुना। उन्होंने उसी वक्त रुख कर लिया। और आप सोच सकते हैं कि उनका रुख किस तरफ होगा और फिर डायरेक्शन किस तरफ मोड़नी, एग्जैक्टली ऑपोजिट। और ऑपोजिट में कौन थी, औरतें पीछे, सुभान अल्लाह। और वहां पे कोई खलबली नहीं मची, वो औरतें घूम के पीछे चली गई और मैन ने उधर मुंह कर दिया। और वो बिल्कुल बिल्कुल, और ये मस्जिद क़िबलतैन, ये जो मस्जिद थी ये बनू सलमा कबीला है, उनकी मस्जिद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे नमाज अदा कर रहे थे कि जब ये बन गया। तो आप जी आपने मस्जिद क़िबलतैन देखी है, वो वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी दो किबलों की तरफ हो गई ना। तो देखिए आप सुभान अल्लाह उन लोगों की फरमा बरदारी देखें कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म आने के बाद कोई चूचरा नहीं, कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। पहले हम तो पहले सवाल पूछते फिर अमल करते हैं ना, हमें तो बहुत ज्यादा खदशात और डाउट्स बहुत ज्यादा हो जाते। लेकिन उनका समय ना वादा ना कैसा था, इसकी बेहतरीन मिसाल है कि उधर सुना उधर अमल। और फिर इनमें से एक ने भी ऐसा नहीं किया कि उन्होंने नमाज तोड़ी हो या नमाज में कुछ बोला हो या कोई घबराहट तारी हो गई हो या कुछ नहीं, फौरन उन्होंने किबला अपना चेंज कर दिया। और फिर देखें ये भी कि अच्छा उसके बाद ये चीज इतनी बड़ी थी उस जगह के लोगों के लिए कि मदीना के जो यहूद थे उन्होंने तो बहुत वावेला करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, ये कौन से रसूल है कि एक दिन एक तरफ नमाज पढ़ रहे हैं अब कह रहे हैं कि हम दूसरी तरफ। तो वो क्या पहले इनको पता नहीं था ये बात का, अगर इनका किबला यही होना था तो शुरू से पढ़ते ना। और तरह तरह की बातें और मुशरिकीन बातें करना शुरू हो गए, बनाना शुरू हो गए, और यहूद बातें बनाना शुरू हो गए। तो ये अभी स्टार्ट की बात है, यानी जब आप पढ़ते हैं ना कि किबला तब्दील हुआ था, आपको पता होना चाहिए कब हुआ था ये, तो ये तो अभी बिल्कुल शुरू की बात ही है। लेकिन उसके ऊपर मुसलमानों को बहुत बातें फेस करनी पड़ी, और हम तो थोड़ी बातों से घबरा जाते हैं ना कि अब हम इस चीज का जवाब क्या देंगे। देखिए उनको कितना बड़ा एक प्रोपेगेंडा उन्होंने खड़ा कर दिया, और अपनी तरफ से बड़े जेन्युइन थे इस बात में कि जी इनके पास तो वही आती है, क्या पहले नहीं पता था, तो ये कहते हैं हमारे पास वही आती है। तो फिर और अल्लाह ताला ने उनको बता दिया, मुसलमानों को भी और यहूद को भी, कि अब मुसलमान एक अलग उम्मत है, एक अलग उम्मत आ गई है, یہ وہ امت نہیں ہے جو کہ پچھلے پیغمبروں کا یہ سارا, کیونکہ یہود کا عیسائیوں کا ایک طرح سے بیت المقدس ہی تھا, اب ان کی شناخت, ان کی آئیڈینٹی اللہ تعالیٰ نے بالکل بالکل الگ کر دی ہے تم سے. شعبان سن 2 ہجری میں, اب پتہ چل گیا, اب اس کو ہائی لائٹ کریں, شعبان سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے بھی تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے. اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے, جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے, جو فراڈ کر رہے تھے نا, اور ایسے ہی مسلمان بنے ہوئے تھے, کیونکہ چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئی. جن کو ڈاؤٹس تھے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طیب اور خبیث کو کبھی ملا جلا نہیں رہنے دے گا, اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ کر دے گا. اور اسی لیے دنیا میں ٹیسٹ آتے ہیں, یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا مسلمانوں کے لیے بھی کہ دیکھو طیب الگ ہو گیا اور خبیث الگ ہو گیا. جن کو یہ ڈاؤٹس تھے کہ یہ کیسا دین ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کہا اور یہ کہا, تو وہ اسی وقت ہی چھٹ گئے. یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی. اس سے قریش کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا, لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے, چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم پھر ہم پڑھیں گے کہ جنگ بدر کیسے ہوئی, کیا ہوا اس کے اندر, اور بہت ہی خوبصورت واقعات اس جنگ کے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.